السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا یہ پروگرام کسی اسپیسیفک عنوان کے تحت نہیں ہے، بلکہ آپ سے جو ای میلز ہمیں ملتی ہیں جن میں سوالات آپ کے ہوتے ہیں اور آپ کی جو کنفیوژنز ہوتی ہیں ان کو یکجا کر کے آج ہم جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، بہت سارے سوالات ہیں اور کافی سوالات جو عوام پوچھتی ہے وہ اس میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے آپ جواب دے بھی چکے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ یہ بات واضح کیوں نہیں ہو پاتی ہے زیادہ؟
اس کے بہت سے وجوہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ لوگ عام طور پر ہمارے ہاں اس کے عادی ہیں کہ آپ ایک فتویٰ دے دیں. وہ پہلے علماء کرام کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب آپ استدلال کے ساتھ کوئی بات بیان کرتے ہیں تو اس کو بالعموم لوگ اس طرح اپریشیٹ نہیں کر سکتے. اس کی تربیت نہیں ہوئی ہمارے. اچھا، اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ جو لوگوں نے مانوس باتیں پہلے سے سنی ہوتی ہیں، جن سے وہ واقف ہوتے ہیں، جن کو پہلے دین سمجھتے ہیں، جو ان کے والدین نے بتائی ہیں، ان کے اساتذہ نے بتائی ہیں، آپ اگر اس سے ہٹ کر کوئی بات کہہ دیں تو وہ اس کو آسانی کے ساتھ قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. اور جب آپ کسی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کر رہے ہوں تو اس میں یہ مرحلہ ضرور پیش آتا ہے. اسی طرح ہمارے ہاں سننے اور سمجھنے کی بھی اچھی تربیت نہیں ہوئی. یعنی بات کہاں سے کہی گئی ہے، کس زمن میں کہی گئی ہے، کس سیاق و سباق میں کہی گئی ہے، اس کا بھی کوئی بہت لحاظ لوگ نہیں رکھتے. تو اس لیے سوال سے سوال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ساری وہ مشکلات ہیں جو آپ ایک ایسے معاشرے کو جس میں 18-20 کروڑ لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، جو اردو زبان سمجھتے ہیں یا ہماری بات سن رہے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، تو اس میں یہ صورتحال آپ کو بار بار پیش آئے گی. اس لیے صبر کے ساتھ جواب بھی دینا چاہیے اور جو اشکالات وہ اٹھائے ان کا بھی سامنا کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے، میں اپنے پہلے سوال کی جانب آتا ہوں. جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن کسی صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا ہے، وہ کسی غیر مسلم خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے، یا وہ غیر مسلم ہے یا وہ کم از کم مسلمانوں کے کسی ایسے گروہ سے تعلق ہے جن کو کہ ہم دوسرے گروہ مسلم نہیں سمجھتے، تو کیا ایسی صورت میں ایک تو یہ کہ نکاح ہو سکتا ہے، نمبر ون، اینڈ نمبر ٹو، اگر اس نکاح کو منعقد کرنے کے لیے کیا اس لڑکے کو اگر وہ ایسی بظاہر بیعت کر لے یا ان کے ساتھ شامل ہو جائے اور نکاح کر لے تو اس میں کیا قباحت ہے کوئی؟
دوسری بات زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو پہلے موضوع بنا لینا چاہیے. ایمان اور عقیدے کا معاملہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ بظاہر یہ کر لیں یا بظاہر وہ کر لیں. بظاہر کا اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت میں آپ کو حق دیا ہے یا اجازت دی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی اکراہ کا معاملہ ہے، یعنی جبر کیا جا رہا ہے، پرسیکیوشن ہو رہی ہے. جیسے کہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ جب مکے میں غریب لوگوں کو، زیر دست لوگوں کو، غلاموں کو، خادموں کو مذہبی جبر کا نشانہ بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی. اب شادی تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی یہ تو آپ اپنی آزادانہ رضامندی سے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کو اپنا ایمان عزیز ہے، اپنا عقیدہ عزیز ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی حیثیت عرفی کو تبدیل کر لیں؟
ٹھیک ہے،
اصل میں یہ سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایمان اور عقیدہ ایک رسمی چیز بن چکی ہوتی ہے. جب مسلمان ہونا، مسیحی ہونا، یہ ایک ثقافتی چیز ہے. یعنی میں چونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، میں مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، تو میں اپنی اسی شناخت کے ساتھ معاشرے میں جانا پہچانا جاتا ہوں. تو ایک معاشرتی تعلق کی بنیاد پر جب مذہبیت آپ نے اختیار کی ہوتی ہے تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
ورنہ آپ خود دیکھیے کہ اگر آپ نے شعوری طور پر ایمان قبول کیا ہے، شعوری طور پر اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے آخری پیغمبر ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ گوارا کریں کہ آپ بظاہر کوئی اور بات کہہ دیں، یا بظاہر کسی اور شخص کو مان لیں، یا بظاہر کوئی ایسا عقیدہ اختیار کر لیں کہ جو اس کے بالکل منافی ہو؟ یہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے یہ سوال پیدا ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ دین کا شعور نہیں ہوتا، ایمان کا شعور نہیں ہوتا، اور لوگ عام طور پر ایسی باتوں کو گوارا کر لیتے ہیں. ان کے لیے شادی بڑی اہمیت اختیار کر جاتی ہے، محبت کا جذبہ
ویسے
بھی آپ جانتا ہے بڑھ جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو اس کا باعث بنتی ہے. اس میں ظاہر ہے کہ جو مشورہ دیا جا سکتا ہے تو وہ یہی ہے کہ ایمان کو سمجھے، عقیدے کو سمجھے، یہ جانے کہ آدمی کیوں مسلمان ہوتا ہے، کیوں مسیحی ہوتا ہے. ان کا ایمان شعوری ہونا چاہیے. اس کے بعد انہیں مجھ سے یا آپ سے کوئی رائے پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی. وہ خود یہ محسوس کریں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اور اگر زندگی میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں
ہے،
یہ محض ایک ثقافتی پس منظر کی وجہ سے اختیار کی ہوئی ہیں، تو پھر اس کے بعد میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ففل معاشرہ، جو چاہتے ہو کرو، اس کے لیے مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی چیز عزیز ہے، دیکھیے مجھے اپنا شرف عزیز ہے، مجھے اپنی عزت عزیز ہے، مجھے اپنا خاندان عزیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات سوچنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤں؟
ٹھیک،
اس کا تعلق میرے اندرون سے ہے. وہ اندرون ہے جس کو محکم ہونا چاہیے. جب وہ محکم ہوگا تو اس طرح کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بلکہ میں تو الٹ کہتا ہوں کہ کوئی عالم آپ کو یہ مشورہ دے دے کہ آپ یہ کر لیں, تو آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا, میں اس کو کرنے کے لیے تیار نہیں. تو آدمی کا ایک وقار ہوتا ہے, اس کی ایک شخصیت ہوتی ہے, اس کا اپنے ایمان اور عقیدے سے ایک تعلق ہوتا ہے. میرا مذہب, میرا ایمان, میرا عقیدہ میرے لیے کوئی رسمی چیز نہیں ہے, وہ میرے شعور کا, میرے احساس کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. میں اس کو نہ ظاہر میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, نہ باطن میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں.
ٹھیک. اچھا, اس سوال کا ایک دوسرا جو پہلو ہے جاوید صاحب, وہ یہ کہ چلیں یہ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے ضمیر کے خلاف نہیں جاؤں گا اور اپنے عقیدے کو ظاہر ہر حال میں وہ مقدم رکھوں گا, لیکن فرض کریں کہ کوئی ایسی بیچ میں کوئی ایسی کنڈیشن نہیں ہے, مگر آپ یعنی ایک غیر مسلم خاتون سے شادی کرنا چاہتے ہیں, نہ ان کے خاندان والوں کو کوئی اعتراض ہے, نہ آپ کے خاندان کو, نہ وہ کہتے ہیں کہ آپ بظاہر مسلمان ہو جائیں یا غیر مسلم ہو جائیں, تو کیا غیر مسلموں سے نکاح ہو سکتا ہے؟ یا اہل کتاب کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں, اہل کتاب نہیں ہے وہ.
اصول کی بات یہ ہے کہ شرک اور توحید کے مابین قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ مناقت کا تعلق نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے,
بہت وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ کسی مشرکہ کی شادی کسی مومن سے نہیں ہو سکتی, کسی مومن کی شادی کسی مشرک سے نہیں ہو سکتی.
صحیح,
یہ اصول ہے. یعنی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ شرک اور توحید. یہاں پہ کوئی مذہبی شناخت ہم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ توحید کو ماننے والے ہیں, آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے, کائنات کا تنہا خالق وہی ہے, تنہا معبود وہی ہے, تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے گھر میں اس کے ساتھ شرک کیا جائے. یعنی آدمی میں پھر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ اس کے گھر میں خدا کا شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے کسی کو. تو اس لیے شرک اور توحید کے مابین مناقت کے رشتے کو قرآن مجید نے ممنوع قرار دے دیا. اہل کتاب بھی شرک کرتے ہیں, یہ معلوم ہے, قرآن مجید نے ان کا شرک بیان بھی کیا ہے. ان کے معاملے میں ایک خاص صورتحال میں اللہ تعالیٰ نے رعایت دی اور یہ کہا کہ اب چونکہ توحید کا غلبہ ہو گیا ہے, توحید کے بارے میں کوئی ابہام باقی نہیں رہا, بلکہ توحید تہذیبی لحاظ سے غلبہ حاصل کر چکی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کے نتیجے میں, تو اس وقت اگر اہل کتاب کی خواتین سے تم شادی کر لو تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں چونکہ اس کا امکان تھا کہ وہ جب مسلمانوں کے گھر میں آئیں گی, مسلمانوں کی تہذیب کو دیکھیں گی, توحید کو اس کی حقیقت میں دیکھیں گی, تو ان کے ہاں بھی یہ تبدیلی آ جائے گی. یہ صورتحال ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مذہب کیا ہے, اصل چیز یہ ہے کہ توحید پر اور شرک پر آپ کتنے واضح ہیں. ہمارے ہاں یہ سوال بھی اس وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کو اس کا بھی شعور نہیں ہوتا. یعنی توحید کیا چیز ہے, یہ آپ دیکھیے نا کہ میں کیا اس بات کو گوارا کر لوں گا کہ میں ایک ایسے شخص کے ہاں اپنی بیٹی کو بیاہ دوں جو علانیہ رشوت لیتا ہے, جو لوگوں کے حقوق غصب کرتا ہے, جو جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے, جو گنڈا گردی کرتا ہے, کیا پسند کروں گا اس بات
نہیں.
اس لیے کہ میرے کچھ اخلاقی اصول ہیں, تو میں ان اخلاقی اصولوں کے ساتھ کبھی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی طرح سے اس کائنات کی بہت بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, میں مانتا ہوں, اور پھر میں یہ کہتا ہوں وہ تنہا پروردگار ہے. ایک دوسرا آدمی یہ کہتا ہے کہ اس پروردگار نے کسی کو اپنا شریک بنایا ہے, کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے, کسی کو اپنا اوتار بنایا ہے, میں یہ کیسے گوارا کروں گا کہ میری چھت کے نیچے ایک گھر میں ایک بستر پر جن لوگوں کو زندگی بسر کرنی ہے ان کے مابین یہ شرک اور توحید کی منافات موجود ہو. میرے بچے پیدا ہونے ہیں, اس گھر میں انہوں نے پرورش پانی ہے. دیکھیے فروعی معاملات میں بہت سی چیزیں جن کو گوارا کر لیا جاتا ہے, کرنا بھی چاہیے, لیکن کیا آپ اپنے گھر کے اندر شرک اور توحید کا تصادم گوارا کریں گے؟ معاشرے میں تو ہم کو رہنا ہے, اس وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم دوسروں کو گوارا بھی کریں گے, بلکہ فراخ دلی کے ساتھ ان کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی بھی دیں گے, وہ ہمیں بھی دیں گے. لیکن آپ جب فیصلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ کا ایک گھر بسایا جانا ہے, تو اس میں شرک اور توحید کے معاملے میں آدمی کو حساس ہونا چاہیے. میں یہاں بھی لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ وہ توحید کو سمجھیں اور یہ جانیں کہ شرک کیسا بڑا جرم ہے, اس کی کیا شناخت ہے. عالم کا پروردگار اپنی کتاب میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں قیامت کے دن ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں اپنے قانون کے مطابق, لیکن میں شرک کو معاف نہیں کروں. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کوئی دوسرا کر رہا ہے, تو آپ کیسے اس کے ساتھ وہ معاملہ کر سکتے ہیں جس میں محبت بھی ہے, مودت بھی ہے, جس سے آپ کی اولاد بھی پیدا ہونی ہے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ممانعت کے درجے میں بڑی سختی کے ساتھ بیان.
لیکن جاوید صاحب, یہ جو ساری آپ نے باتیں بتائیں اور جو مصلحتیں اہل کتاب کے تعلق کے حوالے سے بتائیں, میں ایک اور فار ایگزامپل ایک ہندو خاتون ہے اور وہ علل اعلان یہ کہتی ہیں کہ بھئی میں شرک کو نہیں تسلیم کرتی اور میں ایک ہی ایشور پہ بلیو کرتی ہوں, وہ ہے ہندو مگر وہ ایک ایشور کو مانتی ہے, تو تو کیا وہ بظاہر تو ظاہر ہے وہ اعلان کرتی ہے توحید کا، تو کیا اس سے شادی ہو سکے گی؟
یہ بات ہے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی پہلے کیا تھا، وہ اب کیا عقیدہ رکھتا ہے، کیا وہ ایک خدا کو مانتا ہے؟
مگر ایک خدا پر ایمان کو مانتے ہیں نا،
مان لیا، اب اس کے بعد آگے کے مراحل تو مسیحیوں کے ساتھ بھی ہم طے کریں گے نا، وہاں پر بھی جو چیز فارق ہو رہی ہے وہ کیا چیز ہے؟ توحید. تو توحید کا معاملہ واضح ہو گیا، طے ہو گیا کہ اس کائنات کا پروردگار ایک ہے، یہ میں بھی مانتا ہوں، یہ وہ خاتون بھی مانتی ہے،
ٹھیک ہے.
اب ایک اگلا مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے ایک خاندان بنانا ہے، ایک گھر آباد کرنا ہے، اس میں آپ کے بچے ہونے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ ایک مسئلہ تو طے ہو گیا، اس لیے قانونی رکاوٹ دور ہو گئی، لیکن آپ کو جو گھر بنانا ہے اس کے اندر رسوم میں، روایات میں، فہم میں اور چیزوں میں کوئی تصادم تو نہیں پیدا ہو جائے گا؟ تو گھر کو اصل میں تصادم کی آبادگاہ نہیں بننا چاہیے.
وہ تو مسیحیت کی صورت میں بھی پیدا ہو سکتا ہے،
بالکل ایسے. اسی لیے میں تو اس زمانے میں اس کا بھی قائل نہیں، یعنی میرا نقطہ نظر تو یہ ہے کہ اس میں بھی احتیاط کرنی چاہیے. دیکھیے، بارہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت کسی تہذیب کا غلبہ قائم ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ کے لیے اپنے بچوں کو پھر اس کے اثرات سے بچانا آسان نہیں رہتا. معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ تو ہمیں انتخاب کرنا ہے. تو اس میں آپ کو کوششیں کرنی چاہیے کہ آپ کا گھر ایسے آباد ہو کہ جس میں نظریات کا، افکار کا، خیالات کا، مذہب کا، عقیدے کا کوئی تصادم نہ ہو. اگر یہ تصادم واقع ہو جائے گا، اچھا ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ دونوں کو اپنے عقائد کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر تو مجھ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے.
بالکل،
میں تو اس صورتحال پر تبصرہ کر رہا ہوں کہ جب مجھے اپنا عقیدہ، اپنا نقطہ نظر عزیز ہے، میں چاہتا ہوں میری اولاد کو وہ منتقل ہو، میں اس کو ایک حق سمجھتا ہوں، تو اس صورت میں پھر مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ میں شادی کرنے جا رہا ہوں تو اس میں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنی اگلی نسلوں کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہوں، اپنے گھر کے لیے مسائل پیدا کر رہا ہوں. میرے نزدیک یہ سوال جو لوگ کرتے ہیں، ان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے مذہب در حقیقت ایک خاندانی تعلق کا نام.
گویا آپ کے جواب سے جو میں سمجھ رہا ہوں جاوید صاحب، وہ یہ کہ آپ اپنی ذاتی حیثیت میں تو آپ جو ہے وہ مسیحیت کے ساتھ بھی اس کو گوارا نہیں کرتے، پسند نہیں کرتے کم از کم.
میں مشورہ بھی نہیں دوں،
مشورہ بھی نہیں دیتے.
میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اپنا ایمان عزیز ہونا چاہیے، آپ کا گھر عزیز ہونا چاہیے، آپ
سے ممنوع تو نہیں قرار دیا جا سکتا.
ہر بات ہے ممانعت شرک کی. دیکھیے، میں نے اس لیے عرض کر دیا کہ جس چیز کو قرآن مجید نے سختی کے ساتھ روک دیا ہے وہ یہ ہے کہ شرک اور توحید کے مابین منعقد کا رشتہ نہیں ہو سکتا. اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے،
ٹھیک ہے.
باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق مصلحت سے ہے، اور مصلحت میں آپ فیصلہ تو کر سکتے ہیں، لیکن ہم مشورہ دیں گے وہ آدمی کو کہ وہ یہ دیکھ لے کہ کیا اس کو اپنا ایمان عزیز ہے، اپنا عقیدہ عزیز ہے، اپنے مذہبی رسوم عزیز ہے، اپنی روایات عزیز ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم خاندان تک کے معاملے میں دیکھتے ہیں، یعنی شادی کے معاملے کو سہل نہیں لینا چاہیے. یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ
خاندانوں کا اشتراک ہے،
یہ اصل میں ایک نیا خاندان بننا ہے اس کے نتیجے میں، اس میں آپ کی اولاد نے پرورش پانی ہے. تو اس لیے اس کو آپ کوئی سہل چیز نہ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں، البتہ آپ کے لیے عقیدہ، ایمان، مذہب، رسوم، روایات، ثقافت، تہذیب، پس منظر کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، تو پھر مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں.
ٹھیک
ہے، اہمیت رکھتا ہے تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ ایسا نہ کریں.
ٹھیک ہے. جاوید صاحب، سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہی کیوں فرض ہیں؟
یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سجدہ چیز کیا ہے. اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے یا قرآن سنتے تھے تو ایک زندہ کتاب کے طور پر سنتے اور پڑھتے تھے. ہمارا حال تو اس وقت یہ ہے نا کہ نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، نہ یہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. ہمیں تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ ناظرہ اس کے الفاظ کی تلاوت کر لیجئے، اس لیے ہمیں اس کے فہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جب پڑھتے تھے تو قرآن مجید میں جو بات کہی جا رہی ہوتی تھی اس کو رسپونڈ کرتے تھے، یعنی آپ کی طرف سے گویا اس کا جواب دیا جاتا تھا. مثال کے طور پر اگر کہیں عذاب کی آیت آ گئی ہے تو آپ اللہ سے پناہ مانگتے تھے، اگر کہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے تو آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ آپ پر بھی وہ ابر رحمت برسے. اسی طریقے سے اگر کسی موقع پر کوئی سوال کیا گیا ہے اور اس کا جواب مطلوب ہے تو آپ اس کا جواب دیتے تھے. یہ جو آیات ہیں جن میں عام طور پر قرآن مجید کے حاشیے پر سجدہ لکھا ہوتا ہے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کو پڑھا تو ان میں چونکہ اللہ تعالیٰ سے یا تو سجدہ کرنے کی ترغیب ہے یا دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روکا گیا ہے یا اس سے ملتا جلتا کوئی مضمون ہے، تو حضور اسی موقع کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتے. یعنی یہ معاملہ صرف سجدے تک نہیں ہے بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی، اب دیکھیے سورہ 3 میں ہے نا، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے نا، ایک استفسار ہے، سوال ہے، یعنی ہے تو استفہام انکاری لیکن ظاہر ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ بات جب قرآن مجید کہتا ہے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بلا ونحن علی ذلک لمن الشاہدین، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ایک اقراری استفہام تھا لیکن آپ نے اس کا جواب دیا. اس طرح کی بہت سی آیات ہیں قرآن مجید میں جن کے جوابات آپ کو روایتوں میں مل جاتے ہیں کہ حضور نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی ہے اس کے جواب میں یہ کہا، یہ آیت پڑھی ہے اس کے جواب میں یہ کہا، اس طرح کا معاملہ ہوا تو آپ نے اس پر یہ رد عمل ظاہر ہوا، یہاں آپ رک گئے. تو سجدہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے. اس کے معاملے میں فرض واجب کی جو بحث ہمارے فقہا نے اٹھائی ہے یہ بالکل بے بنیاد ہے. یہ تو حقیقت میں آپ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب کے طور پر پڑھیں تو آپ کا رد عمل ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن موقعوں کے اوپر سجدہ کیا اس کو لوگوں نے بیان کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے جب کتاب پڑھی جاتی ہے تو اس کو اپنے پیغمبری کے طریقے کے اوپر اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، تو ہم بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. یہ سادہ بات ہے. آپ کسی موقع پر نہیں سجدہ ریز ہوئے، یا آپ نے کسی موقع کے اوپر نہیں توجہ کی، یا اس جانب آپ کی توجہ نہیں ہوئی، تو اس سے کچھ نہیں ہو جاتا.
ٹھیک. اچھا، آپ نے جاوید صاحب یہ ابھی فرمایا کہ جہاں پر وہ عذاب کی کوئی بات ہوتی تھی تو آپ اس سے پناہ مانگتے تھے جواباً، آپ یہ اور اسی طرح آپ دعا بھی کرتے تھے اور آپ دوسرے جو اللہ تعالیٰ سوال پوچھتا تھا اس کا جواب دیتے. یہ سارے کی ساری باتیں جو آپ جواباً عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، یہ نماز کے درمیان میں ہوتا تھا؟ یعنی قرآن کی آیات قرآت کو روک کر آپ اپنا جواب اس میں شامل کرتے؟
نماز کے دوران میں بھی ایسے ہی کرتے تھے، اکیلے میں پڑھ رہے تب بھی ایسے ہی کرتے تھے، اگر کسی موقع پر کوئی تلاوت کر تب بھی ایسے ہی کرتے تھے. آپ نے کئی مرتبہ دیکھا ہوگا کہ اب سورہ تین پڑھی جاتی ہے تو عام طور پر مقتدی پیچھے جواب دیتے ہیں. تو نماز میں بھی اگر کوئی چیز پڑھی جا رہی ہے اور آپ اس کا جواب اس طریقے سے دیتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو ایک مثال دی ہے، دیکھیے نا وہاں پر ایک استفسار کیا گیا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ ایک استفہام اقراری ہے، علیہ اللہ بحکم الحاکمین، آپ نے اس کا جواب. تو اس طرح جو جواب آپ دیتے ہیں وہ امام بھی دے سکتا ہے، وہ مقتدی بھی دے سکتے ہیں، وہ نماز کے دوران میں بھی دیا جا سکتا ہے، وہ قرآن مجید کی ویسے تلاوت کی جا رہی ہے تب بھی دیا جا سکتا ہے. یہی صورتحال سجدے کی ہے، یعنی نماز کے دوران میں بھی سجدہ ریز ہو جاتے تھے، ممبر پر کھڑے ہوئے بھی سجدہ ریز ہو جاتے تھے. اس لیے یہ رسالت پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کا اظہار ہے. یعنی قرآن مجید کو جب آپ ایک ایسی کتاب کے طور پر پڑھ رہے ہیں کہ یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے، وہ مجھ سے مخاطب ہے، میرے ساتھ اس کا مکالمہ ہو رہا ہے، وہ مجھے بتا رہا ہے اس کے اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایک بندہ مومن کی حیثیت سے میں رسپونڈ کروں گا نا.
ٹھیک ہے.
تو یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسپانس ہے، اور اس رسپانس کی ایک صورت سجدہ ریز ہو جانا بھی ہے. اس کو اسی جگہ لینا چاہیے، ایسے ہی بیان کرنا چاہیے. ہمارے یہاں یہ بالکل رسم بن گئی ہے، یعنی کرنے والے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں کس چیز پہ سجدہ کر رہا ہوں. اس کے نزدیک یہ بھی کوئی عبادت کی طرح کی چیز ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس موقع کے اوپر آدمی کو سجدہ کر لینا چاہیے، وہ لکھا ہوا ہے قرآن کے حاشیے پر، اسے دیکھنا چاہیے وہاں کیا کہا گیا ہے. تو اگر آپ سمجھ کر قرآن مجید پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان مقامات کے سوا اور کوئی مقام آ جائے جہاں آپ سجدہ ریز ہو جائیں، آپ جواب دیں.
ٹھیک ہے.
اور یہ بھی ممکن ہے کہ کسی موقع پر آپ کی توجہ اس جانب نہ ہو. یہ کوئی قانون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک زندہ کتاب کا زندہ رد عمل ہے جو آپ کی طرف سے ہوتا ہے اور ہونا چاہیے.
اچھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہے اور یہ زندہ کتاب ہے، تو اور اللہ تعالیٰ جب پانچ مرتبہ دن میں پانچ مرتبہ جو ہے وہ اپنے بندے کے ساتھ یہ مکالمہ کرتا ہے نماز کی صورت میں، تو ایسا کیوں ہوا کہ ظہر اور عصر کی جو نمازیں ہیں ان میں قرات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہوتی، بالجہر نہیں ہوتی؟
قرات تو ہر نماز میں ہوتی ہے، میں اپنی قرات کر رہا ہوں، امام اپنی قرات کر رہا ہے. یہ صرف تین نمازیں ہیں جو اندھیرے میں ہوتی ہیں، یعنی جس وقت زندگی کی سرگرمیاں کم و بیش ختم ہو چکی ہوتی ہیں. ہمارے یہاں تو اب صورتحال بہت الٹ گئی ہے، زندگی کی سرگرمیاں بعض اوقات رات میں شروع ہوتی ہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا قاعدہ تھا اس میں ظاہر ہے کہ دن معیشت کی سرگرمیوں کے لیے ہے، اس میں ہمہ ہمی ہوتی ہے، آپ بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، آپ اٹھے ہیں، آپ گئے ہیں، اس میں نماز آ جاتی ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے، یہ بہت ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ذوق کا احساس ہوتا ہے اس کے نتیجے میں کہ اب شام پڑ گئی ہے، اب اندھیرا ہو گیا ہے، اب آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں. ایک پرسکون فضا ہے جس میں پھر امام بلند آواز سے تلاوت کرتا ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں چونکہ یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ اس کو بہت اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تو وہ پڑھتا ہے اور آپ اس کو سنتے ہیں، اور گویا وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے حضرت داؤد کے بارے میں بیان کیا ہے کہ گویا پرندے بھی ہم آہنگ ہو جاتے ہیں اور فضائیں بھی ہم آہنگ ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت خوبصورت چیز ہے. اصل میں دیکھیے صرف قانونی نہیں ہوتی چیزیں، انسان ایک پورا کا پورا وجود ہے، اس کا ایک ذوق بھی ہے. ہم بھی ظاہر ہے کہ اگر فرض کر لیجئے کسی موقع پر کوئی اچھا کلام سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو کوشش کریں گے نا کہ صبح کے وقت بیٹھے، شام کے وقت بیٹھے، رات کے وقت بیٹھے، مجالس عام طور پر گپ شپ کی مجلس بھی اگر کوئی کرنی ہے تو اس کے بھی کوئی مواقع اور اوقات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس میں بڑی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے کہ اب زندگی کی سرگرمیاں ختم ہو گئی، اب اس موقع کے اوپر اندھیرا چھا گیا ہے، ہر چیز آرام اور سکون میں آ گئی ہے، اب اللہ کی کتاب کی ہم تلاوت کریں گے تاکہ فضا بھی اس سے گونج اٹھے۔
جاوید صاحب، یہ ایک کوشچن ہے پریکٹیکل نوعیت کا کہ جو مختلف ممالک ہیں ان کے درمیان اگر کوئی رنجشیں ہوتی ہیں تو فوجیں ہوتی ہیں، وہ اپنے جاسوس جو ہے وہ دوسرے کی دشمن کی فوج میں پلانٹ کرتے ہیں اور وہ جاسوس وہاں پر انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں، تو کیا یہ پلانٹ کرنا دوسری فوج کے اندر اپنے جاسوس پلانٹ کرنا اس نیت سے کہ ان کی انفارمیشن ہم تک پہنچے، اور جو جاسوس وہاں پلانٹ ہوگا وہ ظاہر ہے کوئی دھوکہ دے گا، کوئی جھوٹ بولے گا کچھ تاکہ وہ پلانٹ ہو سکے، تو یہ اس طرح سے کرنا کیسا ہے؟
یہ جب آپ دنیا کا نظم چلا رہے ہوتے ہیں اور کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے کہ دشمن قومی کے ساتھ یہ معاملات کریں گے، جب کسی کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی وقت بھی جنگ چھڑ سکتی ہے، حملہ ہو سکتا ہے، جارحیت ہو سکتی ہے، اصل میں ان چیزوں کا پتہ رکھنے کے لیے یہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس میں کوئی بظاہر خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن اس کے بھی آداب ہونے چاہیے، اس کے بھی کوئی اصول ہونے چاہیے۔ اس وقت دنیا بھر میں آپ یہ دیکھیے کہ اس پر بہت تنقیدات ہوتی رہتی ہیں اور عام طور پر قوموں کے مابین یہ چیزیں بڑے جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہیں۔
کہا جاتا ہے محبت اور جنگ میں تو سب کچھ جائز ہے، تو اس میں آپ کہہ رہے ہیں آداب ہونے چاہیے؟ اس کے
ہر چیز کے آداب ہونے چاہیے، محبت کے بھی آداب ہیں، جنگ کے بھی آداب ہیں، دشمنی کے بھی آداب ہیں، بین الاقوامی قوانین بننے چاہیے، اور میں تو اس سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ و جدال کی فضائی ختم ہونی چاہیے۔ یعنی دنیا اس وقت جس مقام پر پہنچ گئی ہے، آخر اس میں اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اب تو دنیا کو ایک عالمی حکومت کی طرف بڑھنا چاہیے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اقوام متحدہ کا ادارہ بنایا گیا تو اس میں یہی مقصود تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا کی اقوام ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور دنیا کا نظم کسی قاعدے کے مطابق چلایا جا سکے۔ بدقسمتی سے اس کی تعمیر میں خرابی کی یہ صورت مضمر ہو گئی کہ اس کو آپ نے ویٹو پاور کے اصول پر بنا دیا، یعنی چند بڑی طاقتیں جن کی چودراہٹ قائم کر دی گئی۔ اگر اس کو سچے جمہوری اصولوں کے اوپر بنایا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس جانب بہت جلد بڑھ جاتے، اور اس سے جو اخراجات ہوتے ہیں مختلف قوموں کے مابین فوج پر اور اسلحے پر، یہ بھی کم ہو جاتے، اور اس سے غریبوں کا کوئی بھلا ہوتا۔ لیکن دنیا اس جانب نہیں گئی، تو اس وجہ سے اگر کہیں ناگزیر ضرورت ہے کہ آپ برسر جنگ ہیں، آپ کے معاملات دوسرے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، آپ کو جارحیت کا خطرہ ہے، تو اس موقع کے اوپر یا اس سے پہلے آپ پریونشن کے لیے اطلاعات فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جنگی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، لیکن امن کے حالات میں، عام حالات میں، میرا خیال یہ کہ اعتماد کے تعلقات ہونے چاہیے، اور کسی ملک کو بھی دوسرے ملک میں اس طرح سے جاسوس نہیں بھیجنے چاہیے۔
لیکن یہ آپ یہ فرما رہے ہیں جنگی اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، یعنی بعض صورتوں میں ناگزیر ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم جب ڈسکشن کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ عقیدہ جو ہے وہ مقدم ہونا چاہیے، اور میں اپنے عقیدے کو بظاہر بھی کیوں چھوڑوں؟ تو اگر کوئی جاسوس پلانٹ ہوتا ہے اور اسے اس جاسوسی کے عوض میں اپنا عقیدہ بدلنا پڑتا ہے اور دوسروں کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا پڑتا ہے کہ میں تمہارے مذہب پر ہوں، تب بھی ٹھیک ہے؟ یہ
پہلے اس بنیادی بات کو سمجھ لیجیے نا کہ وہ یہ کام کب کرنے جا رہا ہے، یعنی دوسرے کی طرف جارحیت کا خطرہ ہے،
صحیح،
دشمنی پیدا ہو گئی۔ دیکھیے، مجھے اگر فرض کر لیجیے کہ کسی شخص کی طرف سے یہ خطرہ لاحق ہو کہ وہ مجھ پر حملہ آور ہو جائے گا، میرے گھر میں ڈاکہ ڈال دے گا، میرے خلاف کوئی اقدام کرے گا، تو اس وقت میں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے دفاع کے لیے کچھ اقدامات کرتا ہوں۔ یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ عام حالات کی چیز نہیں، یعنی عام حالات میں آپ جاسوس بھیج دیں، آپ جن قوموں کے ساتھ امن سے رہ رہے ہیں ان کے حالات سے باخبر ہونے کے لیے اس طرح کے معاملات کریں، اس کا تو کلا کما ہو جانا چاہیے، دنیا میں اعتماد کی فضا پیدا ہونی چاہیے، اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن جہاں آپ دشمنی کی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں، کیونکہ انسانوں کے معاملے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ کہاں یہ صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور آپ کو اندیشہ ہے کہ دوسرا آپ کے وجود کو خطرات لاحق کر دے گا، وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گا، جارحیت کا ارتکاب کر دے گا، وہاں آپ بھیج رہے ہیں، تو یہ گویا انسانی جانوں کی حفاظت کے لیے ایک جبر کی صورت پیدا ہو گئی ہے، یعنی ایک مجبوری اور اضطرار کی صورت ہے۔ تو اضطرار کا اصول دین میں مانا جاتا ہے کہ جب آپ مجبوری کی کیفیت میں ہوتے ہیں، جس کو قرآن نے وہاں بیان بھی کیا۔ دیکھیے وہاں کیا چیز تھی جس میں قرآن مجید نے یہ اجازت دی لوگوں کو کہ قریش مکہ ظلم پہ ظلم کیے چلے جا رہے ہیں، وہ مسلمانوں کو ایمان کا اظہار بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں، ایک دشمنی کی غیر معمولی فضا پیدا ہو گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا ایمان چھپا سکتے ہو۔ تو یہاں پر بھی چونکہ صورتحال یہ ہوگی کہ جارحیت کا خطرہ ہے، قوم ملک کی عزت پر حملے کا خطرہ ہے، لوگوں کی جان و مال کو خطرات لاحق ہے، جنگ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہوتی نا، اس کو روکنے کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ جارحیت کا مقابلہ کر سکیں، تو یہ بالکل ایک اضطرار کی کیفیت ہوگی۔ اور اس طرح کی ہر چیز کے معاملے میں اصول یہی ہوتا ہے کہ کوئی اضطرار پیدا ہو گیا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اضطرار میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، لیکن اصرار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی حقیقی مجبوری لاحق ہو گئی ہے آپ، ورنہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، اس میں سوال یہ ہے کہ شوہر کو بیوی کو مارنے کی اجازت کیوں دی گئی ہے؟
یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے. مارنے کی اجازت دی گئی اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شوہروں کو گویا حق دے دیا گیا ہے کہ وہ جب اٹھیں بیوی کی پٹائی کر دیں. یہ بات سرے سے قرآن مجید میں زیر بحث نہیں. قرآن مجید میں جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ سرکشی کا مسئلہ ہے. دیکھیے، جب آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں، آپ نے ریاست کا نظم قائم کیا، آپ نے خاندان اور گھر کا نظم قائم کیا، اس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں. اپوزیشن تنقید کرتی ہے، بادشاہوں پر بھی تنقید ہوتی ہے، حکمرانوں پر بھی تنقید ہوتی ہے، اختلافات بھی ہوتے ہیں، بحث بھی ہو جاتی ہے. یہ سارے معاملات گھر اور خاندان میں بھی ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
لیکن ایک شخص ریاست کے مقابلے میں سرکشی پر اتر آتا ہے، یعنی وہ اس کے نظم کو قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. میں اس ملک کا شہری ہوں، اس ملک کے شہری کی حیثیت سے مجھ پر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں، کچھ ذمہ داریاں مجھ پر عائد ہوتی ہیں، اس پر میرے حقوق بھی قائم ہوتے ہیں. لیکن میں اگر ریاست کے مقابلے میں سرکشی اور بغاوت کا رویہ اختیار کر لوں تو یہ جرم ہے جس کا ارتکاب اگر بیوی کی طرف سے ہو رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے، اگر اولاد کی طرف سے ہونا شروع ہو جائے تو سرکشی ہمارے دین میں ناقابل معافی جرم ہے. اصل میں جب آپ سرکشی اختیار کرتے ہیں، اگر ریاست کے مقابلے میں اختیار کریں گے، ریاست کو یہ تقدس کیوں حاصل ہوا؟ اس لیے حاصل ہوا کہ وہ لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے قائم کی گئی.
ٹھیک،
یعنی مقصد یہ ہے کہ اس کا نظم قائم رکھا جائے تاکہ لوگوں کو کہ حقوق ان کو مل سکے.
ٹھیک ہے،
لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا اول تو ارتکاب نہ کیا جائے، ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکے، اس کے لیے قائم کرتے ہیں. تو جب آپ ریاست کو قائم کرتے ہیں تو پھر پہلا بنیادی اصول یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف سرکشی نہیں اختیار کریں گے. تنقید کریں گے، اختلاف کریں گے، یہ سب باتیں ہوں گی، سرکشی نہیں اختیار کریں گے.
سرکشی کو ہم عام الفاظ میں اگر ناظرین کے لیے بتائیں تو نافرمانی،
بغاوت کا ارتکاب کر دیا.
ٹھیک ہے،
میں نے ماننے سے انکار کر دیا.
ٹھیک ہے،
ریاست کے نظم کو میں نے چیلنج کر دیا. تو قرآن مجید نے وہاں نشوز کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ زیر بحث نہیں ہے کہ گھر میں کون کس کی پٹائی کر سکتا ہے اور نہیں کر سکتا. نہیں، زیر بحث یہ ہے کہ اگر نشوز کا ارتکاب ہو جائے، یعنی ایک خاتون ایک شوہر کو شوہر کی حیثیت سے بظاہر قبول کیے ہوئے، اس نے اس کے ساتھ شادی کی ہے، وہ اس کی ذمہ داریوں کو ادا کر رہا ہے، اس کے اخراجات پورے کر رہا ہے، لیکن اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے، اس کی دلچسپیاں اب تبدیل ہو رہی ہیں، وہ شوہر کو شوہر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ نشوز ہے. اس نشوز کی صورتحال سے کیسے نمٹنا ہے، قرآن مجید اس پر گفتگو کر رہا ہے.
اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟
اس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ اس میں اس نے یہ بتایا ہے کہ آپ کو پہلے نصیحت کرنی چاہیے، تلقین کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ عمل ہو سکتا ہے دو مہینے ہو، چار مہینے ہو، اور اگر کوئی خاتون معقول خاتون ہے تو وہ ضرور اس کو تسلیم کرے گی. پھر اس کے بعد کہا کہ سپریشن اختیار کر لو تاکہ تنبیہ ہو سکے. یہ معاملہ بھی ظاہر بات ہے کہ کچھ عرصے تک رہے گا. اس کے بعد بھی اگر اصلاح نہ ہو تو آپ کے پاس پھر دو ہی چیزیں رہ جاتی ہیں، یا اس گھر کا معاملہ ختم کر دیا جائے، اور یا پھر کچھ سختی کر کے، کچھ سزا دے کر معاملات کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. یہ پوری بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں.
سزا کو ذرا واضح کریں نا. سزا مطلب کیا دے سکتا ہے؟ سزا کا مطلب ہاتھ اٹھائے گا، مارے گا، کیا کرے گا؟
جیسے قانون دیتا ہے. دیکھیے نا، قانون میں بھی تو سزائیں بیان کی جاتی ہیں. ریاست کے مقابلے میں اگر آپ سرکش ہو جاتے ہیں، استاد کے مقابلے میں سرکش ہو جاتے ہیں، آپ باپ کے مقابلے میں سرکش ہو جاتے ہیں،
تھپڑ لگائے گا.
عام حالات میں تو یہی ہوتا ہے. تو یہی چیز ہے، یعنی یہ ہوگی پھر. لیکن یہ اس کی نوبت کیوں آیا پھر؟ یعنی لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ بات نہیں کہی جا رہی. جب آپ نے باپ کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ہے،
ٹھیک ہے،
یہ اس کے بعد کی صورتحال ہے. اب کیا کیا جائے؟ یا آپ کو آگ کیا جائے گا، گھر سے نکالا جائے گا، معاملات ختم کیے جائیں گے، تعلقات توڑے جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ باپ ایک تھپڑ رسید کر دیں، یا استاد آپ کو کچھ چھڑی سے سزا دے دیں. اسی طرح کی تادیب ہے یہ، جس کے بارے میں کہا گیا کہ تادیب کر کے سرکشی کو روکنے کی کوشش کی جائے. یہ بات
اچھا جاوید صاحب، اس کا ایک دوسرا اوپینین جو لوگوں کی طرف سے آتا ہے وہ یہ، اس میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں وہ جو ضرب کا لفظ ہے، وہ اس کے بہت سارے میننگز ہیں ڈکشنری میں، اور اس کا مطلب تادیب ہے ہی نہیں سرے سے. اس کا مطلب تو کچھ اور طریقہ نیگوشیٹ کرنا ہے، بات چیت کرنا ہے. وہ سرے سے انکار کرتے ہیں کہ ایسا ہے ہی نہیں.
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جس طرح موجودہ زمانے میں لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ جو اساتذہ ہیں ان کو بھی جسمانی سزا نہیں دینی چاہیے. تو عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے.
ٹھیک،
والدین کے بارے میں بھی قانون سازی اس نوعیت کی لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ آپ کا حق ہے، آپ یہ بات کریں، لیکن عربی زبان میں جو لفظ جس طرح استعمال ہوا ہے اس میں اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں. یعنی قرآن مجید کو آپ اپنے مفاہیم نہیں پہنا سکتے. اس نے جو بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک کہی ہے، صحیح وقت پر کہی ہے، اور جس جگہ کہی ہے اس کو وہ کسی حال میں بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ اختلاف کریں، آپ جو جی چاہ کہنا چاہتے ہیں کہیں، آپ کی پوری رائے کی آزادی، آپ علیحدگی کرنا چاہتے ہیں کریں، عورت کو بھی حق دیا گیا، مرد کو بھی، لیکن آپ ایک نظم کے اندر رہتے ہوئے سرکشی نہیں کر سکتے۔ میں اگر چاہوں اور میں اس ملک کو چھوڑ دوں، میں اس کی شریعت ختم کر دوں، یہ تو میرا حق ہے، لیکن میں اس ملک کا شہری رہتے ہوئے اس سے بغاوت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ تو پہلے یہ سمجھیے کہ وہاں کیا جرم ہے جس کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس میں اب صورتحال کو درست کرنا ہے۔ تو ایک پوری کی پوری آپ کے سامنے تدبیر رکھ دی گئی ہے کہ آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، آپ یہ کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ کا گھر بچ جائے، یہ بات ہے کہی گئی ہے۔ اگر آپ سے کوئی والد مشورہ کرتا ہے اور وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا بہت سرکش ہو رہا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، آگے سے ہاتھ اٹھانے پر آمادہ ہو گیا، آپ کیا کہیں گے؟ آپ یہی کچھ کہیں گے کہ جی آپ سمجھائیے، آپ کچھ اس کا خرچ بند کر دیجیے،
یہی کریں گے بالکل اسی طرح سے۔
اور اگر 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 اس کے بعد بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتا تو پھر ذرا کان گرم کیجئے اس کی، یہی بات قرآن مجید نے کہی ہے، یعنی یہ کوئی گھروں کے اندر تشدد کی تعلیم نہیں ہے۔ تشدد کا معاملہ تو یہ ہے کہ مرد کرے، عورت کرے، گھر والے کرے، باپ کرے، یہ قرآن مجید کسی حال میں بھی گوارا نہیں کرتا۔ ہمارے مذہب میں اس کے لیے قصاص کا قانون ہے، یعنی اگر کوئی کسی پر تشدد کرتا ہے تو آپ اس کو حق دیتے ہیں کہ وہ قصاص لے لے۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پشت سے کپڑا اٹھا دیا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آئیے مجھ سے قصاص لے لیجیے۔ اس سے بڑی ہستی تو کوئی نہیں ہو سکتی نا دنیا میں۔ تو اس لیے یہ تشدد زیر بحث نہیں ہے، یہ تادیب زیر بحث ہے، جو باپ بھی کرتا ہے، جو استاد بھی کرتا ہے، جو ریاست بھی کرتی ہے، جو شوہر بھی کرتا ہے۔
ٹھیک جاوید صاحب، یہ کوشچن ہے، ذرا تھوڑا شاید تفصیل طلب ہو، وہ یہ ہے کہ جو سنت ہے وہ ہمیں احادیث کا پورا جو ذخیرہ ہے، جو ریکارڈ ہے، اس سے ہمیں ملتی ہیں، سنت بھی ملتی ہے، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ بھی ملتا ہے، سارا وہ تاریخی ریکارڈ ہے۔ اگر یہ تاریخی ریکارڈ ہمارے پاس حدیثوں کا نہ ہو تو کیا انسان کی ہدایت کے لیے صرف قرآن مجید ہی کافی ہے؟ صرف وہ مصحف ہمارے پاس ہو اور وہ ریکارڈ نہ ہو؟ اگر
دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دو چیزوں میں دیا ہے، ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے۔ سنت اصل میں انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے، یعنی قرآن مجید دین کی آخری کتاب ہے۔ یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ قرآن مجید سے اسلام کی ابتدا نہیں ہوئی، وہ اسلام کی آخری کتاب ہے۔ اسلام کی ابتدا سیدنا آدم علیہ السلام سے ہو گئی، تمام پیغمبر اسلام ہی کو لے کر آئے، اسلام ہی اللہ کا دین ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی دو دین نہیں دیے، تین دین نہیں دیے، ایک ہی دین ہمیشہ دیا ہے، وہ اسلام ہے۔
ٹھیک ہے،
لہٰذا انبیاء علیہ السلام کو جو ہدایت دی گئی، مثال کے طور پر نماز پڑھنی ہے یا روزہ رکھنا ہے یا زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ سنت کے طور پر، ایک طریقے کے طور پر جاری ہو گئی۔
صحیح،
رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زندہ کیا، اس کی اصلاح کی، جہاں کوئی غلطی ہو گئی تھی اس کو دور کیا، کوئی بدعت داخل ہو گئی تھی اس کو ختم کیا، کوئی اضافہ کرنا تھا تو وہ کیا، اور اس کو اپنی امت میں جاری کر دیا۔ جس طرح سے آپ نے قرآن دیا، اسی طرح سے یہ سنت دی۔ قرآن مجید بھی مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے سنایا، لکھنے والوں نے لکھا، یاد کرنے والوں نے یاد کیا، سینکڑوں لوگوں نے اس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اخذ کیا، اس کے بعد آگے ہزاروں کو منتقل کیا، ہزاروں سے لاکھوں اور کروڑوں کو منتقل ہو گئے۔
صحیح،
بالکل اسی طریقے سے آپ نے نماز پڑھی، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے روزے رکھے رمضان کے یا اور دوسرے اس طرح کے اعمال انجام دیے، لوگوں نے ان کو دیکھا، ان پر عمل کیا، وہ ہزاروں سے لاکھوں کو منتقل ہو گئے۔ اس کو کہا جاتا ہے اصطلاح میں اجماع اور تواتر، یعنی تاریخ کی روشنی میں ایک قوم کے اتنی بڑی تعداد میں لوگ ایک چیز کو اپنائے ہوئے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، مانتے ہیں کہ ان کے بیٹھ کر جھوٹ پر جمع ہونے کا امکان نہیں۔
ٹھیک ہے،
اور اجماع کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا علم اس کی تائید کرتا ہے۔ یعنی کس لحاظ سے تائید کرتا ہے؟ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے یہی دین ہم کو ملا ہے۔ تو یہ ساری سنت ہم کو اجماع اور تواتر سے ملی ہے، یہ جو سنت ہے ساری، یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں جاری کر دی۔ مسلمانوں نے اس کو ایک عمل کی حیثیت سے اپنا لیا، قرآن مجید کو ایک کتاب کی حیثیت سے یاد کیا، لکھا اور آگے منتقل کر دیا، اس کو ایک عمل کے طور پر اپنایا اور اپنی آئندہ نسلوں کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ اسی طریقے سے ہمیں منتقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے۔ احادیث کیا ہیں؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی حیات میں کسی شخص نے اس سنت کے بارے میں یا قرآن کے بارے میں کوئی سوال کر دیا، آپ نے محسوس کیا کسی چیز کی توضیح کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
کوئی لوگوں کے ہاں سوال پیدا ہوا ہے اور آپ نے بطور خود اس کا جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، وہ چیزیں ہیں۔ یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، اس کے ذریعے سے دین کی کوئی چیز دی نہیں گئی، دین کی شرح وضاحت کی گئی
نہیں. مگر یہ جو ریکارڈ ہے جاوید صاحب، اس سوال کے اندر یہ ازیوم کیا گیا ہے کہ یہ اگر ریکارڈ ہم تک نہ پہنچتا، یعنی فرض کریں احادیث لکھی ہی نہ جاتی، ریکارڈ نہ ہوتا، تو جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ سنت کو جاری کر دیا، اسی تواتر سے لوگ نماز پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن نماز کی جو شکل و صورت ہے، حیت ہے، اس میں تبدیلی ہوتی، یعنی کچھ لوگ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے، کچھ ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہوتے، لیکن نماز پڑھ رہے ہوتے، اور ریکارڈ چونکہ ہوتا نہیں حدیث کا، تو ہم کیسے جج کرتے کہ کیا طریقہ، کیا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کی ہے؟ یہ سوال کے اندر اس طرح کے بہت ضمنی سوالات دو تین ہیں.
کیوں تبدیلی ہوتی؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو جاری کر دیا، مسلمان اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں، مسلمانوں کا علم اس کو منتقل کر رہا ہے، جہاں تبدیلی کرنے کی کوئی کوشش کرے گا وہ ریکارڈ پر آ جائے گی. یعنی تبدیلی کیسے ہو جائے گی؟ تبدیلی ہو نہیں سکتی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے رمضان کے،
ٹھیک،
مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کر دیے، ہر سال رمضان آتا مسلمان روزے رکھتے، ان میں آپ کا کیا خیال ہے کہ بیٹھے بیٹھے کوئی شخص تبدیلی کر دے گا؟ یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. یعنی تبدیلی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے جب ایک چیز اجماع اور تواتر سے منتقل ہوتی ہے؟ کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہوتا اس کے اندر. اس لیے یہ غلط فہمی پہلے دور کر لینی چاہیے کہ احادیث میں اس کا ریکارڈ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن مجید بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، سنت بھی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، احادیث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کے بارے میں علم منتقل ہوا ہے. دیکھیے جس وقت میں گفتگو کر رہا ہوں کوئی اور صاحب علم گفتگو کر رہا ہے، دین آپ کو بتا رہا ہے، تو وہ آپ کو دین منتقل نہیں کر رہا، وہ دین کے بارے میں آپ کو تعلیم دے رہا ہے، دین کے بارے میں کسی سوال کا جواب دے رہا ہے، دین کے بارے میں کسی اشکال کی وضاحت کر رہا ہے. یہ علم ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو منتقل ہوا ہے، بڑی قیمتی دولت ہے. سارا کا سارا اگر فرض کر لیجیے کہ نہ منتقل ہوتا، تب بھی دین پورا کا پورا موجود، پورا کا پورا محفوظ تھا. اس کے اندر ادنا درجے میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس سے کوئی کمی ہوتی ہو یا کوئی اضافہ ہوتا ہو. یہ توضیح ہے. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی دسیوں تفسیریں لکھی گئی ہیں، کیا وہ قرآن مجید میں کوئی اضافہ کر دیتی ہیں؟ قرآن مجید کے کانٹینٹ میں کوئی تبدیلی کر دیتی ہیں؟
جاوید صاحب نہیں، ایک ٹیکنیکل ان کا ایک جو اور دوسرا جو ضمنی سوال ہے وہ یہ کہ قرآن مجید میرے پاس اگر ٹیکسٹ کی صورت میں موجود ہے، قرآن مجید تو مجھے خور و نوش کے بارے میں چار یا پانچ چیزوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ ممنوع ہے، یہ نہیں کھا سکتے، تو اس کا مطلب، اور حدیث کا ریکارڈ نہیں ہے میرے پاس اگر، تو اس کا مطلب پھر میں سانپ بھی کھا سکتا ہوں، پھر میں اور دیگر اس طرح کے جانور بھی کھا سکتا ہوں، کیونکہ قرآن تو صرف مجھے واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ جو چیزیں ہیں بس یہ نہیں کھا سکتے.
میرا احساس یہ ہے کہ لوگ قرآن بالکل نہیں پڑھتے، یعنی انہوں نے کبھی قرآن مجید کو کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوتا. یہ سارے مقدمات، میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے اور میں دیکھ رہا ہوں، برسوں سے کسی وجہ سے پیدا ہوتے. قرآن مجید نے تو بڑی وضاحت سے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خبائص کو حرام کیا. وہ تو یہ کہتا ہے کہ صرف طیبات حلال ہیں. آپ کو اپنے کھانے پینے میں ہر موقع کے اوپر یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز طیب ہے اور کیا چیز خبیث.
طیب کی ڈیفینیشن آپ کی کچھ اور ہوگی، میری کچھ اور ہوگی نا جاوید.
دنیا کے اندر کچھ چیزیں مسلمہ ہوگی، کچھ چیزیں مشتبہ ہوں گی. ان مشتبہات کے بارے میں
کچھ قوموں کو کچھ چیزوں کو کھانے میں کراہت محسوس ہوتی ہے اور وہ انہیں طیب نہیں سمجھتے، کچھ دوسری قومیں انہیں طیب سمجھتی ہیں، وہ کہتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کے کھانے سے تو صحت میں یہ آپ کی امپروومنٹ ہو جاتی ہے. پھر کیا کریں گے ہم؟
نہیں کچھ بھی نہیں. دیکھیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جن قوموں کے اندر آئے ہیں، انہوں نے اس میں اس کا پورا اہتمام کیا ہے کہ وہ ان کو یہ بتائیں کہ کیا چیز طیب ہے، کیا چیز خبیث ہے. اس کی ایک روایت قائم ہوئی ہے، وہ عربوں کے ہاں بھی موجود تھی. اس سے انحراف کسی موقع پر اگر ہو گیا ہے تو اسی اصول کے اوپر اس کی اصلاح کی جائے گی اور یہ بتایا جائے گا کیا چیز طیب ہے اور کیا خبیث ہے. پھر قرآن مجید نے صرف اتنا ہی نہیں کیا، اس نے مزید آگے یہ بتایا ہے اور اس کی پوری تعلیم دی ہے کہ یہ کیا اصول ہے جس کے اوپر آپ طے کرتے ہیں. تو یہ معلوم ہوا کہ وہ چیزیں جن کے اندر درندگی پائی جاتی ہے وہ کبھی بھی طیب نہیں ہو سکتی. یہ بات خود قرآن مجید نے واضح کر دی. اس نے بتایا کہ خون حرام کیا گیا ہے. اس نے بتایا کہ اگر خون کہیں رہ گیا ہے اندر اور موت واقع ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ کے لیے حرام ہے. تو اس طرح سے قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ یہ بتا دیا کہ تمام طیبات حلال ہیں، تمام خبائص حرام ہیں، ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ آپ کو اپنے اندر یہ حس پیدا کرنی ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کیا چیز طیب اور خبیث ہے. طیب اور خبیث کا ایک شعور انسانی فطرت کے اندر دے دیا، انبیاء علیہ السلام کی پوری روایت قائم کر دی، قرآن مجید نے مشتبہات میں جو چار چیزیں تھیں ان کے بارے میں اپنا فتویٰ دے دیا. یہ سارا علم ہمارے پاس موجود ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایسے ہی کسی چیز کو سمجھنے کے معاملے میں اختلاف ہو جائے گا جیسے اب بھی ہو جاتا ہے. وہ کیا چیز ہے کہ جس کے لیے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ ایک اصول دیتا ہے، اس اصول کا جب آپ اطلاق کرتے ہیں اس میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا امرہم شورا بینہم،
جی،
مسلمانوں کا نظم اجتماعی باہمی مشورے پر مبنی ہوگا، اس میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے بعض اوقات. اس وقت جو آپ کے پاس علم موجود ہے کیا اس میں اختلاف نہیں ہوا؟ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ شفافے بہت سی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، اناب بہت سی چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں. اس اختلاف کو آپ بغیر کس اصول پر
کرتے ہیں؟ یہ اختلاف بھی جو آپ فرما رہے ہیں کہ شفافے اور احناف
فہم کا اختلاف ہے،
تو یہ فہم کا اختلاف بھی شاید اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ حدیثوں کا جو ریکارڈ ہے اس میں بہت ساری احادیث ہیں مختلف، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید اختلاف نہ ہوتا. ایسا
یس کروں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا تو اختلاف ہی نہ ہوتا، اور ایک دوسرا پہلو بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اختلاف ہوا اور ان کی وجہ سے دور بھی ہو گیا. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یعنی آپ علم کے معاملات کو اس طرح دو اور دو چار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ایک اصول آپ کو بتایا، آپ انسانوں کو بتاتے ہیں کہ انسان کو صاف ستھرا رہنا چاہیے.
ٹھیک،
اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جائے گا. اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انسانی فطرت کو آواز دی جاتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ اصول بتائے جاتے ہیں جو اصول قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. اب اس میں علم بھی آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ علم ہے جس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. یعنی پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہمارے پاس حدیثوں کے ذخیرے میں ہے کیا چیز. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دے دیا ہے، آپ دین کے عالم بھی ہیں، آپ کا علم بے خطا ہے.
ٹھیک
ہے، اور یہ جو علم کی روایت ہمارے یہاں قائم ہوئی ہے، اس وقت بھی آپ کو دین اہل علم بتاتے ہیں نا، اس کی وضاحت کرتے ہیں، شرح کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کی ابتدا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. تو یہ حدیثیں در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے. یہ علم لوگوں نے آپ کو پہنچا دیا، بہت اچھی بات ہے، یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے کہ پورا پہنچا دیا. آپ جانتے ہیں کہ جو جلیل القدر صحابہ ہیں، سب سے بڑے آدمی کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ انہوں نے اس علم کا کتنا حصہ آپ کو پہنچایا. یعنی شاید آپ اگر ان کو شمار کریں، مسند احمدی میں دیکھ لیں، تو 40-50 سے زیادہ روایات نہیں جو انہوں نے پہنچائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین پہنچانے سے انکار کر دیا. یہ چیز ہی بالکل سمجھنے میں لوگوں کو غلطی ہوئی ہے، یعنی وہ یہ جان نہیں سکے کہ روایتوں میں کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بیان ہوا ہے، یعنی دین کو لوگوں تک پہنچانے کا کام آپ نے کر دیا، قرآن مجید کی صورت میں اور اس سنت کی صورت میں جو اجماع اور تواتر سے منتقل ہونی شروع ہو گئی. اب ظاہر ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کے پاس دین کا کانٹینٹ ہوگا، جو قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، اس کے بارے میں سوال بھی پیدا ہوں گے نا، سمجھایا بھی جائے گا،
صحیح
اشکالات بھی ہوں گے. ان کا آپ نے بھی جواب دیا ہے، انہی کا جواب آج علماء بھی دیتے ہیں. اس وقت کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ یہ فلاں چیز سود ہے یا نہیں ہے؟
ہاں،
علماء کے مابین اختلاف ہو جاتا
ہے.
فلاں چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی، اہل علم کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی کے بارے میں یہ اصول قائم کر دینا کہ اس میں کوئی اختلاف نہ ہو، یہ ممکن نہیں. تو اس وجہ سے میں نے اپنی کتابوں میں کیٹیگرائز کر کے بتایا ہے کہ حدیثوں میں یا اخبار احاد کہتے ہیں نا ان کو فنی اصطلاح میں، ان میں جو چیز بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سوانح بیان ہوئے ہیں. اس میں تفہیم و تبیین بیان ہوئی ہے، یعنی کوئی بات سمجھائی گئی ہے، کسی سوال کا جواب دیا گیا ہے. کن چیزوں کے بارے میں؟ یا وہ قرآن سے متعلق ہوں گی یا سنت سے متعلق
ہوں گی.
تو اس لیے سنت کا یہ ریکارڈ نہیں ہے. سنت سے متعلق جو سوالات پیدا ہو سکتے تھے، جو باتیں کہی جا سکتی تھی، جن کی تفہیم کی ضرورت تھی، جن کی تبیین کی ضرورت تھی، جن کے بارے میں لوگوں کو اشکال پیدا ہوا، جن کو حضور نے خود واضح کرنا چاہا، ان کا ریکارڈ ہے. یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ریکارڈ ہے، نہ کہ دین کا ریکارڈ.
ٹھیک ہے جاوید صاحب، سوال یہ ہے کہ سجدہ سہو کا اصول کیا ہے؟
سجدہ سہو کا اصول یہ ہے کہ آپ سے جو غلطی ہوئی ہے، وہ غلطی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ اس کی تلافی ممکن ہو. جیسے مثال کے طور پر ایک رکعت رہ گئی، آپ نے سجدہ چھوڑ دیا، آپ نے رکوع چھوڑ دیا،
ٹھیک ہے،
غلطی کی تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کرے، اور تلافی کر کے دو سجدے کر دے.
ٹھیک،
اور اگر تلافی نہیں ہو سکتی تو اس کے بغیر دو سجدے کر، اس کو سجدہ سہو کہا جاتا ہے.
وہ کون سے عمل ہیں جس میں تلافی نہیں ہو سکتی؟
یعنی مثال کے طور پر آپ نماز میں کھڑے ہوئے اور قرآن پڑھنا بھول گئے.
ٹھیک ہے،
تو آپ ظاہر ہے کہ نماز کی چاروں رکعتیں ہو چکی ہوئی ہیں.
ٹھیک ہے،
دوبارہ تو آپ قرآن پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، تو پھر آپ دو سجدے کر.
جاوید صاحب، یہ جو آپ نے جواب دیا، اس میں ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ ہمارے جو احناف کا جو معاملہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ رکوع کرنا چونکہ نماز کے اندر فرض عمل ہے، سجدہ فرض ہے، تو جو فرائض اگر چھوٹ جائیں گے تو اس پہ سجدہ سہو نہیں ہوگا، پوری نماز لوٹانی ہوگی، اور اگر آپ واجبات میں سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تب سجدہ سہو ہوگا.
یہ جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے، آپ کسی عام آدمی، عام مسلمان کو آپ بلائیے اور بلا کے اس سے پوچھئے کہ تمہیں معلوم ہے کہ نماز میں فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں؟
نہیں پتا،
نہیں معلوم ہوگا. تو اس وجہ سے ایک سادہ اصول جو بیان ہوا ہے اور جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ملحوظ رکھا ہے، آپ اگر روایات کے ذخیرے میں بھی دیکھیں تو اسی کی تائید آپ کو ملے گی. سادہ اصول ہے، آپ جس چیز کی تلافی کر سکتے ہیں اس کی تلافی کریں. اگر غلطی ہو گئی ہے، آپ کو احساس ہو گیا کہ غلطی ہو گئی ہے، تلافی نہیں ہو سکتی، دو سجدے کر لیں.
ٹھیک،
تلافی ہو سکتی ہے، تو تلافی کر کے دو سجدے کر لیجیے. اس کی اس طرح کی تقسیم کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟
ٹھیک,
کوئی ضرورت نہیں ہے,
کوئی ضرورت نہیں ہے.
یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے اور آپ نے کسی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر بھی دو سجدے کر لیے ہیں, کیا حرج ہے؟
صحیح ہے, کیونکہ میرے خیال میں وہ روایت ہے نا کہ اگر یہ اضافہ ہو گیا تو یہ شیطان کے اس میں وہ لعنت ہے, اور ایسا ہی کچھ روایت ہے.
کہا نا کہ اس کو اسی نے بلانے کی کوشش کی ہے نا,
بالکل,
تو اس کو تنبیہ ہو جائے گی کہ میں تو تم نے مجھے بلایا تھا, اللہ کی عبادت سے غافل کیا, دو سجدے اور کر رہا ہوں. تو یہ جذبہ ہونا چاہیے. جب آپ اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں اور نہ اس کی صحیح تعین کرنا ممکن ہوتا.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. یہ جو ای میل ایڈریس ہے جو اسکرال آپ کے سامنے ہو رہا ہے, ih@duniatv.tv, اس پر آپ ہمیں سوالات بھیج سکتے ہیں, اپنے جو جو مسائل ہیں, جو کنفیوژن ہیں. یقیناً ایسا بھی ہوا ہوگا کہ بہت سارے ایسے سوالات ہوں گے جو آج آپ کے ذہنوں میں آئے ہوں گے. ہمارے اس ای میل ایڈریس پر آپ یہ سوالات بھیجیے, اور آپ کے ان سوالات کو اگلے کسی پروگرام میں ہم ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.